الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کی جو تخلیق فرمائی ہے اور یہاں کے قاعدے اور قوانین رکھے ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی بنیادی اصول اور حقیقت وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ خوشی، خوشحالی، صحت، عافیت یہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح دنیا کے اندر جو اس کے متضاد ہیں، ہمیشہ غم، صدمہ، مشکلات، مصیبتیں یہ بھی نہیں ہوں گی. بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ نظام ہے کہ ہر انسان وہ زندگی کے کچھ لمحات میں خوشیوں سے گزرتا ہے، خوشحال ہوتا ہے، مالی دولت اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے، گھریلو معاملات اچھے ہوتے ہیں، رزق کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن پھر ایسا وقت اسی بندے پہ پہلے یا بعد میں ضرور آتا ہے کہ نہ صحت ہوتی ہے، نہ عافیت ہوتی ہے، نہ خوشحالی رہتی ہے، نہ فراوانی رہتی ہے، اور نہ ہی گھریلو معاملات درست ہوتے ہیں. بلکہ یہ ایک امتزاج ہے دونوں چیزوں کا کہ زندگی میں کبھی انسان خوش ہوگا، کبھی غمگین ہوگا، کبھی صحت مند ہوگا، کبھی بیمار ہوگا، کبھی رزق وافر مقدار میں موجود ہوگا، کبھی کبھار ایک روٹی کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، کبھی گھر جنت کا منظر پیش کرتا ہے اور کبھی وہی گھر العیاذ باللہ جہنم کا منظر پیش کرتا ہے. تو خلاصہ یہ کہ دنیا کے اندر ایک حالت پر رہنا یہ انسان کے بس میں بھی نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں ہے. بلکہ زندگی جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف اوقات میں، مختلف مراحل میں کچھ حالات پیدا ہوتے ہیں، اور ان حالات کے حساب سے ایک مسلمان کو اعتدال کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے عاجزی اور بندگی دکھاتے ہوئے وقت گزارنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ جب تک میں دنیا میں ہوں میں کبھی بھی کسی تکلیف اور مصیبت سے نہ گزروں. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی بات پہ غور فرمایا और फिर कहने लगे कि ये दुआ तो मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, अलबत्ता मैं ये दुआ कर सकता हूं कि तुम मुझे एक दुनिया में बंदा बताओ, एक मिसाल दो, एक एग्जाम्पल पेश करो, मैं अल्लाह से दुआ कर लूंगा कि या अल्लाह इसको भी उस बंदे की तरह खुश व खुर्रम रखे। कहने लगा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे वो इस मिशन पे निकला कि मैं एक ऐसा आदमी तलाश करूं कि जो ना कभी गमगीन होता हो, ना कभी उसके ऊपर मुसीबत आती हो, ना कभी आजमाइश आती हो, ना उसके पास माल की तंगी हो, ना अहलो आयाल की तंगी हो, हर तरफ से और हर रुख से वो कामिल और मुकम्मल हो। तो मैं वो बंदा फिर हजरत खिदर के पास ले जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि जी मुझे इस तरह बनाने की दुआ कर दीजिए। और इस तगोदो में वो एक अरसे तक लगा रहा, एक मुनासिब बंदा नजर आता, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता कि ये बंदा तो फलानी मुसीबत में मुब्तला है। फिर उससे बेहतर कोई नजर आता, फिर तहकीक की जाती तो पता चलता कि नहीं, इसमें भी कुछ मसाइल हैं, ये भी मुसीबतों में है। आखिरकार उसको एक जरगर मिला जो सोने का काम करता था और बड़ी दौलत की रेल पेल थी, औलाद के लिहाज से भी बड़ा मुकम्मल था, बेटे थे कहीं ज्यादा, माल भी बहुत था, सेहत के लिहाज से भी हशाश बशाश था। उसने सोच लिया कि अब हजरत खिदर अलैहिस्सलाम के पास मैं जाऊंगा और इस जरगर की मिसाल पेश करके दुआ करवाऊंगा कि आप दुआ फरमा दीजिए मैं इस जैसा हो जाऊं। लेकिन हजरत खिदर के पास जाने से पहले उसने चाहा कि मैं जरगर से मुलाकात करूं और उससे खुद पूछूं कि तुम कितने खुश हो। जब गया जरगर से मिला, पूछा कि आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी हो आप में? तो जरगर ने कहा कि आपको क्या मालूम कि मैं कितना ज्यादा गमगीन हूं और कितना परेशान हूं, और जो माल आपको नजर आ रहा है ये सारा का सारा माल लोगों के कर्जों में डूबा हुआ है, और जो औलाद आपको नजर आ रही है ये मेरी एक बदचलन बीवी थी, उसकी औलाद है, ये मेरी है भी नहीं। और इस तरह करते करते उसने तमाम खूबियों को इस तरीके से उसके सामने रखा कि वो आदमी उससे पनाह मांगना चाहता था। फिर हजरत खिदर अलैहि सलाम की खिदमत में गया और कहने लगा कि आज तक मुझे वो शख्स नहीं मिला कि जिसका नाम लेके मैं आपसे दुआ करवाऊं। हजरत ने फरमाया मैं तुम्हें पहले कह चुका था कि मैं तुम्हारे लिए ये दुआ नहीं कर सकता कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और मुसीबतों से दूर और आजमाइशों से मुबर्रा रखे, ये हो ही नहीं सकता, मगर ये कि अल्लाह तबारक व तआला किसी पर अपना खास फजल एहसान फरमाए तो फिर उसके लिए जो ईमान की नेमत है ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी हिफाजत, इसकी आफियत, ये एक मोमिन के लिए सबसे आखिरी दर्जे में जो महफूज रखने की चीज है वो ईमान है। तो ये बात मैं इस तनाजुर में कर रहा था कि आप हजरात आजकल सुनते होंगे, खबरें आती हैं कि जी फलानी जगह बीमारी फैल रही है और एक खास किस्म का वायरस फैल रहा है, लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, और इस किस्म के मकामात के जहां पे बीमारी की आबो हवा हो वहां से दूर रहना चाहिए। ठीक है, मेडिकली या मटीरियलिस्टिक तौर पे ये जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं ये सब अपनी जगह दुरुस्त हैं और अगर इससे फायदा होता है तो अमल करना चाहिए। लेकिन इस माहौल में एक और पहलू है जिसकी तरफ मैं आप हजरात की तवज्जो मबजूल करना चाहता हूं, वो ये है कि ऐसे अहवाल में या ऐसे मामलात में दीन इस्लाम ने हमें क्या तरबियत दी है, और दीन इस्लाम वो हमें कौन से अखलाक सिखाता है, हमें क्या बतलाना चाहता है, वो उस तरफ अगर तवज्जो हो जाए तो हक यकीनन اللہ تبارک و تعالی کی ذات وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں اور جسے چاہیں بچا سکتے ہیں۔ تو ہم رونے دھونے کے بجائے یا ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس بات کو بھی اپنی زندگی کا اصول بنا لیں کہ ایسے لمحات میں، مصیبت میں، آزمائش میں، مشکلات میں ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بھی ہم اپنا لیں، تو ہماری کامیابی کے راستے اور کامیابی کی امید وہ یقینی ہو جائے گی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، انبیاء کرام آزمائش میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر اس کے بعد جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں وہ، پھر ان کے بعد جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں وہ۔ دیکھیے یہ بات تو ایک حقیقت ہے، سب مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آزمائش، مصیبت، بیماری، حوادث یہ آتے ہیں، لیکن یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ اگر آزمائش اور مصیبت بیماری میں مومن اللہ کے ہاں توجہ اور رجوع اللہ سے دور ہونے لگے، پہلے اللہ اللہ کرتا تھا اب نہیں کر رہا، پہلے شب و روز اللہ تبارک و تعالی کے ہاں شکر بجا لاتا تھا اب نہیں کر رہا، پہلے خشوع اور خضوع سے اللہ کے ہاں گویا کہ خود سامنے حاضر ہو کے عبادت اور نماز پڑھتا تھا اب نہیں کر رہا، تو یہ بیماری اور مصیبت یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب ہے، یہ قہر الہی ہے، اس سے پناہ مانگنی چاہیے اور اس سے جتنا جلد ہو سکے دور ہو جانا چاہیے اس سے۔ اور اگر بیماری ایسی ہے یا مصیبت اور آزمائش ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مومن کی اللہ کی طرف رجوع اور توجہ ڈبل ہو گئی، زیادہ ہو گئی، پہلے تھوڑا سا ذکر کرتا تھا اب زیادہ کر رہا ہے، پہلے استغفار کم کرتا تھا جب سے بیمار ہوا یا آزمائش میں آیا استغفار بڑھا دیا، پہلے نماز کی طرف توجہ کم تھی لیکن جب سے اس آزمائش میں آیا ہے تو نماز بڑھ گئی، اب یہ آزمائش اور یہ بیماری اور یہ پکڑ یہ حقیقت میں مومن کے رفع درجات کا سبب ہے، اور اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو مومن کی کامیابی کی وجہ سے یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے۔ اس پہ ہمیں ان دو راستوں میں سے واضح طور پہ اختیار کرنا ہے کہ العیاذ باللہ ہم اللہ کے عذاب اور اللہ کے قہر میں آنا چاہتے ہیں، یا ہم ان اسباب کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق سنتوں میں ڈھال کے اللہ کے مزید قریب جانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور یقیناً ہم جب مسلمان ہیں، اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تسلیم کیا ہے اسلام کو، اور اسلام کی بتائی ہوئی ہر ہر بات، ہر ہر حرف، وہ ہمیں من وعن ماننا ہوگا، اس پہ 100% مضبوط عقیدے سے کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کے بعد پھر اس کے نتائج اللہ تبارک و تعالی کے حوالے کرنے ہوں۔ یہاں پہ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ہمارے بعض سادہ لوح بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مکمل طور پر توکل کر رہے ہیں، اور جو توکل کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، توکل یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن یاد رکھیے یہاں توکل سے پہلے عزم کا ذکر ہے۔ عزم کے اندر مومن اس کے بس میں جو ہوتا ہے وہ تمام طریقے بروئی کار لاتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم گہرے دریا میں چھلانگ لگائیں تو ہم ڈوب کے مر سکتے ہیں، تو ہم اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ ہمیں معلوم ہو کہ فلانی دوا اور فلانا زہر کھانے سے بندہ مر سکتا ہے، تو ہم اس کا استعمال نہیں کریں گے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس قسم کی حرکت کرنے والے کو معلوم المدرت شے کے استعمال کرنے والے کو خودکش قرار دیا ہے. جو احکام خودکشی کرنے والے کے ہیں جنازے کے حوالے سے اور دعا کے حوالے سے, وہی احکام بغیر کسی سبب کو اختیار کیے اور صرف دین اسلام کا نام لے کے اس کے اندر کود جانے والا, بشرط یہ کہ وہ اس کی نیت کچھ اور ہو, وہ دین اسلام کو بدنام کرنا چاہتا ہے یا وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھیے میں تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں بچا رہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا قانون اور فطرت نہیں. ہم پانی استعمال کرتے ہیں طہارت کے لیے, ہم کھانا اور روٹی کھاتے ہیں تاکہ قوت بحال رہیں, زندہ رہیں. تو یہ شخص اگر کہے کہ میں پانی کا استعمال نہیں کر رہا اور اللہ تبارک و تعالی مجھے ہوا سے ہی طہارت عطا فرما دیں, یہ اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق نہیں. تو میرے بزرگوں بھائیوں, جو مشکلات آتی ہیں, جو ابتلا ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, یہ ہمارے لیے رفع درجات کا سبب بن سکتی ہے, یہ ہمارے لیے عافیت کا سبب بن سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام ان سے زیادہ محبوب اور ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور چہیتے وہ کائنات میں کوئی نہیں. لیکن غور کیجئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشوں سے گزرنا پڑا, آگ میں ڈالا گیا, بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا, چٹیل میدان کے اندر گھر والوں کو اور بیٹے کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا, وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے شکوہ نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر اعتراض نہیں کیے, گلے کا اظہار نہیں کیا, بلکہ اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا اس کو بجا لائے. اور اس کے انعام میں اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو جو منزل عطا فرمائی, جو بلند مقام عطا فرمایا, ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی ہم ابراہیمی ہونے پر فخر کرتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام, ان کو تکلیف ہوئی, بیمار ہوئے, اور شیطان ان کے سامنے مجسم ہو کے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے یہ بیماری آپ کو لگی ہے, اور آپ کو چاہیے کہ آپ یہ سارے دینی اور اسلامی اور آپ اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایوب علیہ السلام شدید بیمار تھے اس وقت, اور انہوں نے باقاعدہ شیطان سے مکالمہ فرمایا, مناظرہ فرمایا, اور دلائل دیے کہ نہیں, یہ جو میری بیماری ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہے, اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. میں اللہ سے شکایت نہیں کروں گا, میں اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کروں گا, بلکہ قرآن کے اندر جو حضرت کے الفاظ ہیں, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے میرے رب مجھے بیماری ہوئی ہے اور آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں, آپ مجھے اس سے شفا عطا فرما دیجئے. تو ایک مسلمان, اللہ تبارک و تعالی سب کو محفوظ فرمائے, سب کو صحت مند رکھے, سب کو عافیت سے رکھے, لیکن دنیا ہے اور دنیا کے اندر ایسے مراحل لا محالہ آ جاتے ہیں کہ جہاں بندہ بظاہر بالکل بے یار اور مددگار ہو جاتا, جہاں ادھر ادھر دیکھنے سے کوئی کسی قسم کا مال, کسی قسم کی اولاد, کسی قسم کی پراپرٹی اور انویسٹمنٹس کام نہیں آتی, صرف اور صرف ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف انسان دیکھتا ہے. تو وہاں ہمیں نبوی اخلاق کو اپنانا ہوگا, وہاں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حیات طیبہ میں تکالیف گزاری, آپ کے اوپر امراض آئے, تو اس وقت آپ نے کون سے اخلاق اپنائے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک اور حدیث پیش کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الفاظ مسلم کے ہیں لیکن حدیث بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, کہ ما من مسلم یصیبہ اذى من مرض فما سواہ, کوئی ایسا مسلمان کہ جس کو تکلیف پہنچے, خواہ وہ تکلیف مرض کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, الا حط اللہ عن سیئاتہ, مگر یہ کہ اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, کم کر دیتے ہیں. کما تحط الشجرۃ ورقہا, آگے آپ نے مثال بھی پیش فرمائی کہ جیسے درخت خزاں کے موسم میں اپنے سوکھے پتے گرا دیتا ہے. اب بظاہر دیکھنے میں درخت بالکل سوکھ جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اور اس کے پتے وہ ناکارہ ہو جاتے ہیں, کسی کام کے نہیں رہتے اور گرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور ایک عام آدمی دیکھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ درخت اب مر چکا ہے, ختم ہو چکا ہے. لیکن جو تجربے والے ہیں, جو جانتے ہیں حقیقت کو, ان کو پتا ہے کہ خزاں کے بعد بہار آئے گی اور یہ گرنے والے پتوں کے بدلے نئے پتے نکلیں گے. وہ خوبصورت بھی ہوں گے, وہ زیادہ اچھے فائدہ مند بھی ہوں گے, اور وہ درخت کی زندگی کا سبب بنیں گے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے مسلمان امت پر جب کوئی آزمائش فرما دیتے ہیں, کوئی بیماری فرما دیتے ہیں, یا کوئی ایسی مصیبت بظاہر ناگہانی آ جاتی ہے, تو حقیقت میں وہ مسلمانوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھولے ہوئے رب کو یاد کر لیں, وہ اپنے بھولی ہوئی سنتوں کے طریقوں پر چلنے لگیں, اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گریہ اور زاری کریں, اور اللہ کے سامنے اپنی آہ زاری کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں. حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اور میرے فلانے بندے کو فلانی آزمائش اور مصیبت میں ڈال دو. تو فرشتے اللہ تبارک و تعالی کے اس حکم پر بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے, یہ نماز پڑھتا ہے, یہ ذکر کرتا ہے, یہ اللہ کو یاد رکھتا کرتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہے ہیں کہ اس پہ فلانی آزمائش ڈال دو. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب ملتا ہے کہ جب یہ میری طرف رجوع کرتا ہے, میرے سامنے آتا ہے, مجھے یاد کرتا ہے, تو اس کا یہ یاد کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور جب تک انسان کی یہ طبعیت ہے, اس کا مزاج ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا و اذا مسہ الخیر منوعا, کہ جب وہ آسائش میں ہو, مزوں میں ہو, تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی توجہ وہ دنیا کی طرف ہونے لگتی ہے, آخرت سے ہٹنے لگتی ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, یہ آزمائشیں, تکالیف, مصیبتوں کا آنا یہ کوئی نئی شے نہیں ہے. انبیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالی کی پسندیدہ امت ہیں اور اللہ کے ہاں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں, ان میں جو آزمائشیں اور جو تکالیف آیا کرتی تھیں, وہ تکالیف اور آزمائش ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود انبیاء کرام نے اپنا پیغام, اپنا مشن, اور جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقرر فرمایا تھا, وہ نہیں چھوڑا. اسی طرح ہمیں بھی اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہوگا. کبھی مصیبتیں آئیں گی, کبھی آزمائشیں آئیں گی, کبھی وہ رزق کی تنگی کی صورت میں ہوگی, کبھی وہ حالات کی خرابی کی صورت میں ہوگی, کبھی وہ صحت کی نہ ہونے کی صورت میں ہوگی, لیکن اس سب کے باوجود ہمیں اپنا اصل مقصد, اپنا اصل جو حقیقی ہمارے لیے جو ہدایت کا یقین ہے, اور ہدایت کے لیے جو ہمارے لیے ضمانت ہے, وہ اللہ تبارک و تعالی پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان مضبوطی سے رکھنا ہے. اس سے ہمیں ایک قدم بھی متزلزل نہیں ہونا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ہیں اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ کے قریب ہو چکے ہیں, تو پھر اس کے باوجود مسلمانوں پر مشکلات کا آنا یا آزمائش کا آنا, یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اس کا جو آسان سا جواب دیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر جو تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے, جو مشکل ہوتی ہے, آزمائش ہوتی ہے, وہ حقیقت میں عافیت کے لیے ضروری ہوتی ہے. कभी कोई बीमार हो जाता है, जिस्म में ऐसी तकलीफ पैदा होती है कि जिसके लिए सर्जरी और ऑपरेशन के अलावा कोई उसका चारा नहीं होता। तो आप गौर कीजिए कितनी तकलीफ है, जिस्म काटा जाता है और काट के उसमें से आजा निकाले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद मरीज खुद चल के डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर के अवगत करता है और डॉक्टर को पैसे भी देता है, इसलिए कि इस ऑपरेशन के बाद जो आफियत और सेहत मिलेगी उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए कि अगर ये ऑपरेशन और ये सर्जरी नहीं की गई तो ये मर्ज इतना बढ़ सकता है और ये आखिरकार जानलेवा साबित हो सकता है। तो दुनिया के अंदर शब और रोज में मैंने आपके सामने मिसाल बयान की कि हम बजाहिर छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं आगे की बड़ी तकालीफ से बचने के लिए, तो हम अपने अल्लाह के सामने रुजू क्यों नहीं करते, जो अल्लाह तबारक व तआला अहकमुल हाकिमीन है और वही शाफी है और उसी के दस्त कुदरत में शिफा के और तमाम किस्म के फरावानी के खजाइन हैं। हम उस अल्लाह को याद करें, उसके सामने गिरिया और जारी करें, उस अल्लाह की तरफ रुजू करें, अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ करें, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान की दुआ कबूल फरमा लेते हैं। कभी कभार ऐसा नजर आता है कि जी दुआएं हो रही हैं और दुआ के बावजूद वो मुश्किल नहीं हट रही, दुआ के बावजूद आजमाइश नहीं हट रही। याद रखिए, यह हमारी किताबों में हमारे असलाफ ने इस बारे में बारहा कलाम किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को दुगना तिगना अजर अता फरमाते हैं। जिस तकलीफ में वो मुब्तला है उसके बावजूद वो ईमान पर कायम है, उसके बावजूद वो अल्लाह से गिला शिकवा नहीं कर रहा, इसका भी अजर है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने दुआ कर रहा है, अल्लाह के सामने अपनी आजिजी और बंदगी का इजहार कर रहा है, इसका भी अजर है। और उसके बाद जब वो दोबारा दुआ करता है बावजूद इसके कि एक दफा दुआ के बाद तकलीफ दूर नहीं हुई, तो दोबारा अजर मिलता है इसका। और अल्लाह तबारक व तआला की जो हिकमतें हैं, जो फैसले हैं, वो हमारी और आपकी छोटी सी नाकिस अकल में नहीं आते। न जाने कि उस तकलीफ के पीछे हमारे लिए कितना बड़ा फायदा लिखा है, न जाने उस आजमाइश और बीमारी के पीछे हमारे लिए जो हिकमत लिखी गई है, अगर हम उससे बाखबर हो जाते तो हम इससे ज्यादा तकालीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाते। जब ये सारे मामलात हैं और आजमाइशें और मुसीबतें ये हर इंसान पर आती हैं, लेकिन हमने इसमें से पैगंबराना रास्ता इख्तियार करना है, इसमें हमें अखलाक नबवी इख्तियार करने हैं, तो वो कौन सा तरीका है जो हम अपनाएं ताकि हम ये कह सकें कि हम दीन इस्लाम के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। इसके लिए हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के होते हुए किसी और चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरदुल वफात में शिद्दत बुखार की वजह से अपना दस्त मुबारक वो पानी में डाल डाल के अपने चेहरे पर लगा रहे थे, और इस दौरान हजरत आयशा फरमाती हैं कि हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा तशरीफ लाई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देखी। उन्होंने फरमाया, वाह करबा अबा, मेरे अब्बा जान बहुत तकलीफ में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनको जवाब दिया, वो जवाब हमारे लिए हिदायत का मशल राह है। आपने फरमाया, या फातिमा ला करबा अबी के बाद अल यौम, ए फातिमा तेरे अब्बा की तकलीफ आज के बाद नहीं होगी। आपने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने देखो मुझ पर कितनी ज्यादा तकलीफ डाली, या मैं कितनी मुश्किल में हूं, कितनी आजमाइश में हूं। आजमाइश के ऐन दौरान भी आपने मुस्तकबिल पर नजर रखी। आज के दिन की चंद घंटों की तकलीफ और चंद मिनटों की तकलीफ, उस पर आपने आहुगिरिया नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया ये तो दुनिया है, चंद रोजा जिंदगी है, असल तो आखिरत है। और दुनिया में अगर बंदा तकलीफ बर्दाश्त कर भी ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले आखिरत के अंदर उसको बुलंद रजात अता फरमा देते हैं। حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آخرت میں دنیا کے اندر مشکلیں اور تکالیف برداشت کرنے والوں کو انعامات سے نوازا جائے گا تو جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہماری جلد اور ہماری سکن وہ کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم اس کو برداشت کر لیتے، کیونکہ آخرت کے انعامات اس کے سامنے بہت بڑے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، دنیا چند روزہ ہے اور دنیا کے اندر وقت گزرنا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ لا یستاخرون عنہ ساعتا ولا یستقدمون، اللہ نے قرآن میں فرمایا نہ ایک پلک جھپک کے برابر نہ کوئی وقت مقررہ سے زیادہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے دنیا سے جا سکتا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہمیں جو چند لمحات ہیں ٹوٹے پھوٹے، جس کے اندر مصائب بھی ہیں، جس میں مشکلات بھی ہیں، جس میں آفات بھی ہیں، جس میں بیماریاں بھی ہیں، ان کے باوجود ہمیں اخلاق طیبہ، اخلاق نبویہ اور اخلاق حسنہ پر چلنا ہوگا۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے ہم اپنی بیماری کو بھی فائدے میں بدل سکتے ہیں، ہم اپنی آزمائش اور مشکل کو بھی آخرت کے لحاظ سے فائدے میں بدل سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے بیمار ہو گئے اور وہ بیماری کے باوجود صرف اور صرف الحمدللہ الحمدللہ اس کا ورد کیا کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی پیشانی پہ بل نہیں آیا اور پریشانی کے آثار نظر نہیں آئے۔ ان کی عیادت کے لیے ایک اور بزرگ تشریف لے گئے، جب انہوں نے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے کہ ایسا نہیں کرو بلکہ کچھ پریشانی کا اظہار بھی کرو، کچھ آہ اور زاری بھی کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ بیماری ہم پر مسلط فرمائی ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اپنی بہادری دکھائیں، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم بالکل بغیر احساسات کے اور سینس لیس بن کے اپنی مضبوطی پیش کریں، بلکہ یہ بیماری ہمارے لیے یہ سبب ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں۔ تو اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، بیماری میں ہے، کسی مصیبت میں ہے تو آہ و زاری کی اجازت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بے ادبی، اللہ کے سامنے گستاخی، اللہ کے سامنے تانے دینا، شکوا کرنا، گلا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور حکمت سے ہے، لیکن کیا کریں گے؟ کیا اس پر خوش رہیں گے؟ نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، لیکن صحت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی جب مصیبت میں آ گئے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے وارث مانگا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام، تمام انبیاء کرام نے مشکل اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگی اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ دعائیں قبول فرما لی۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، جس کو اپنا لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل و کرم فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ الیقین والعافیہ، اللہ سے یقین اور عافیت مانگا کرو۔ فما من احد اوتی شیئا بعد الیقین خیرا من العافیہ، کسی کو بھی اس کائنات کے اندر یقین کے بعد عافیت سے بڑی اور بہترین چیز عطا نہیں کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوی کلمات اور نبوی بلاغت اور فصاحت عطا فرمائی۔ دو چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ کلام بیان کر دیا کہ جب بھی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی سے یقین مانگیں۔ کیا ہے یقین؟ یقین ایمان ہے، یقین اللہ کی وحدانیت ہے، یقین رسالت پر ایمان ہے، یقین ختم نبوت پر ایمان ہے، یقین اللہ کی وحدانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات، قرآن کریم کا برحق اور سچ ہونا، ان سب چیزوں پر جو بندہ اعتقاد رکھتا ہے یہ سب کا سب یقین۔ یہ اول شے ہے، ख्वाह बंदा तकलीफ में हो या फरावानी में हो, आजमाइश में हो या आसानी में हो, ईमान और यकीन ये इसका जाना ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं। जब अल्लाह अपना खास फजल फरमा दे और बंदा यकीन पे आ जाए तो फिर अगली शय जो मतलूब है वो आफियत है। आफियत के अंदर बंदे का रिज्क भी आ जाता है, आफियत के अंदर बंदे की सेहत भी आ जाती है, औलाद भी आ जाती है, घर भी आ जाता है, काम काज भी आ जाता है, सारी की सारी उसकी सुबह से शाम तक जो जिंदगी की रूटीन है, जो उसके मामलात हैं, वो सब के सब यकजा होकर आफियत में आ जाते हैं। इसी सिलसिले में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्बिहु वला युमसी इल्ला यकूलु बिहाज़िहिल कलिमात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सुबह फरमाते थे या शाम को होते थे तो जरूर ये कलिमात पढ़ लिया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ्व वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहली व माली। आगे आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा अहफज़नी मिन बैनी यदैय व मिन खल्फी व अन यमीनी व अन शिमाली, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उग्ताल मिन तहती। कितनी बेहतरीन दुआ है, आप हजरात भी इस दुआ को याद करने की कोशिश करें। इस दुआ के अंदर बंदे के तमाम मामूलात आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, मैं आपसे आफियत तलब करता हूं, अपने दीन के अंदर भी, अपनी दुनिया के अंदर भी, अपने घर के अंदर भी और अपने माल के अंदर भी। फिर आपने फरमाया कि ए अल्लाह, आप हिफाजत फरमाइए मा ज़हर मिन्हा व मा बतन, हर किस्म की मुश्किलात से, हर किस्म के शयातीन से, हर किस्म के जिन्नात से और बीमारियों से, ऊपर से भी, नीचे से भी, आगे से भी, पीछे से भी, सामने से भी और पीछे से भी। तो ये दुआएं अगर हम अपनी जिंदगी में अपना लें, इन दुआओं को हम उतना ही जरूरी समझ लें जितना कि हम आजकल, जैसा कि कहा जा रहा है कि मार्केट से मास्क खत्म हो गए इसलिए कि वायरस आ चुका है, तो मास्क सानवी चीज है, असल चीज तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। इन दुआओं को हम अपनाएंगे, इन अखलाकियात को हम अपनाएंगे तो इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल एहसान फरमाएगा। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया नकल फरमाया है कि एक शहर के अंदर दो मरीज थे और दोनों मरने के करीब थे, पहला मुसलमान था और दूसरा यहूदी था। मुसलमान जब मरने के करीब हुआ तो उसका दिल चाहा कि वो जैतून का तेल इस्तेमाल कर ले, और जो यहूदी था उसको मरने से पहले ख्वाहिश पैदा हुई मछली खाने की। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि ये फलाना यहूदी फलाने शहर में मरने के करीब है और ये मछली खाना चाहता है, फौरन मछली लेके इसके पास जाओ ताकि ये मछली खा ले और इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। और जो मुसलमान मरीज है ये जैतून का तेल इस्तेमाल करना चाहता है और वो तेल इसके घर में रखा हुआ है, उसको वहां से गिरा के जाया कर दो, कहीं ये इस्तेमाल ना कर ले। अजीब और गरीब बात, यहूदी की ख्वाहिश पूरी की जा रही है और मुसलमान की ख्वाहिश पर अमल नहीं किया जा रहा। जब फरिश्ते ये हुक्म बजा ले आए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की खिदमत में ये हैरानगी और इसका इजहार रखा कि हजरत, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये सवाल हुआ कि यहूदी के ख्वाहिश को पूरा किया गया और मुसलमान की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया गया, इसकी क्या वजह है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब मिला कि काफिर दुनिया के अंदर बजाहिर कुछ दिखाने के लिए भी अगर कोई काम कर ले जो उसके ख्याल में अच्छा हो तो हम दुनिया में ही उसका बदला उसको दे देते हैं, इसलिए ताकि आखिरत में वो हमसे किसी भी नेकी के बदले का मुतालबा ना कर सके। तो दुनिया के अंदर किसी काफिर ने खैरात की है, किसी काफिर ने चैरिटी में माल दिया है, किसी को पानी पिलाया है, किसी के साथ अच्छा किया है, तो दुनिया में ही उनको उसका बदला दे दिया जाता है। और जो मोमिन होता है وہ مصائب اور بیماریوں میں اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہمارا مومن بندہ, اس کے اکثر گناہ معاف ہو گئے تھے لیکن چند ایک رہ گئے تھے, اور مرنے سے پہلے اس کی خواہش پر عمل نہیں ہوا تو جو گناہ اس کے ذمہ باقی تھے وہ بھی ختم ہو گئے, اور اب یہ ہمارے سامنے جب پیش ہوگا تو مکمل طور پر بخشا بخشایا ہوگا. تو یہ ایک واقعہ ہے, حضرت حکیم الامت نے نقل فرمایا ہے کہ ہم اپنی عقل سے جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف سطحی ہوتی ہے, وہ ہمیں نظر آنے میں کچھ اور ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی کے ہاں حکمت کے خزائن ہیں, وہ جو فیصلے فرماتے ہیں وہ بالآخر ایک اپنے بندے کے لیے بہتر اور عافیت والے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ایک بندے سے اللہ تبارک و تعالی جو محبت فرماتے ہیں وہ محبت کسی اور مخلوق کی بس کی بات نہیں, وہ صرف خالق کر سکتا ہے. تو ہمیں حالات سے گھبرانا نہیں ہے, ہمیں کسی بھی قسم کی آفات اور مشکلات اور آزمائشوں سے پیچھے نہیں ہٹنا, بلکہ اپنے ایمان پر یقین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کی دعا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا همّا إلا فرجته, ولا حاجة إلا قضيتها, يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت, تباركت ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا, وادفع عنا بلياتنا, واشف مرضانا, واسمع دعواتنا, إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا, وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم اغفر ذنوبنا, اللهم اغفر ذنوبنا, اللهم اغفر ذنوبنا, واستر عيوبنا, ويسر أمورنا. اللهم ول أمورنا خيارنا, ولا تولي أمورنا شرارنا, وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, جو پریشان حال ہے ان کی مدد و نصرت فرمائے, جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرمائے, جو مسلمان ہمارے بھائی مرحومین دنیا سے گزر چکے اللہ تبارک و تعالی اعلی مقامات عطا فرما دے. حضرت والد صاحب کی صحت کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عوارض بیماریاں اور مشکلات دور کر دے, اس کے بدلے میں صحت تندرستی عافیت عام فرما دے. جامعہ عربی احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں اللہ تبارک و تعالی دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے. تعلیمی سال جو بخیر و خوبی اختتام کو پہنچ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو تا قیامت قائم و دائم فرمائے, اور دین کا جو یہ پیغام عام ہو رہا ہے دنیا میں, اللہ تبارک و تعالی اس کو مزید ترقی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.